الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعتکاف کے فضائل اور کچھ مسائل گزشتہ ذکر ہو چکے ہیں الحمدللہ. آج اعتکاف کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں، عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں کہ مستورات اعتکاف کے لیے اگر بیٹھیں تو ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں، کچھ سوالات ان کے ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ جوابات مل جائیں. جہاں تک بات ہے فضائل کی، تو فضائل تو وہی ہیں اعتکاف مسنون کے جو مردوں کے لیے مسجد میں ہیں اور عورتوں کے لیے گھر میں. عورتوں نے گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے، مسجد میں نہیں. آج کل ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، اس سے بچنا چاہیے. سب سے پہلی بات، عورت کا اعتکاف گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، اور گھر میں بھی اس جگہ پر جو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی جائے، پورا گھر نہیں. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آلریڈی کوئی ایسی جگہ ہو جو ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور اعتکاف روان میں ہونے کے لیے مخصوص ہو. تو 8-10 فٹ کی کوئی مناسب سی جگہ، بہت بڑی جگہ نہ ہو، ان کاموں کے لیے ہر گھر میں ہونی چاہیے. تو عورت اگر ایسا گھر میں کوئی پورشن ہے تو اس میں اعتکاف میں بیٹھے، نہیں تو پھر کیا کرے کہ اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں کسی سائٹ کو، کسی جگہ کو مناسب منتخب کر لے اور پھر وہ اتنے وقت میں اسی جگہ کے اندر رہے. ہاں، ٹوائلٹ آنا جانا ہے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اسی جگہ میں رہے، اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہ جائے. تو ایک جگہ اپنے لیے ایک مناسب مخصوص کر لیں. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پورا کمرہ بیڈ روم مختص کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب، کیا تو جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کھلی لمبی زیادہ بڑی جگہ نہ ہو، کیونکہ جتنی مناسب جگہ ہوگی نا اتنا توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوگی. جتنا کھلا ہوگا اور چیزیں ہوں گی، لوگوں کو آنا جانا، ضروریات، پھر یکسوئی میں فرق آئے گا. تاہم ایک جگہ مخصوص کرنی ضروری ہے، ہر جگہ مخصوص کیے اعتکاف نہیں ہو سکتا گھر میں. اس کے بعد شوہر کی اجازت. شادی شدہ عورت ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، اجازت لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی تھی، تو اجازت لے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تھی. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اجازت دے دے، نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کرے. لیکن ایک دفعہ اگر شوہر نے اجازت دے دی تو اب واپس لینے کا اس کو حق نہیں ہے کہ اجازت پہلے دے دی بعد میں منع کر دیا. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کام مفتیوں سے پوچھنے کے بجائے آپس میں محبت سے کیے جائے. بہت سے کئی دفعہ ایسے عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں، جی اس کا بتائیے کیا یہ عورت کا حق ہے. کبھی مرد پوچھتے ہیں، جی کیا یہ مرد عورت کا حق نہیں ہے، بیوی کا میرا حق ہے کہ نہیں ہے. تو ان کو ایک ہی جواب دیا جاتا ہے عام طور سے کہ بھائی آپس میں محبت سے معاملات کو ہینڈل کر لیں. اگر اس کے اوپر چلے گئے نا ایک ایک چیز کو تولنے کے لیے، تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. نرمی اور محبت سے جو چیز سیٹل ہو جائے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، حدود شریعت میں رہتے ہوئے. میں گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت اعتکاف میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ جی، اپنی اس جگہ کے اندر رہتے ہوئے جو اس نے اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ بالکل کر سکتی ہے. کپڑے سینا ہے یا سبزی بنانا ہے، کوئی اور کام، کوئی بھی گھر کا کام اپنی اس جگہ میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی لانے لے جانے والا ہو سامان وہ کام کر کے کر لے، لیکن وہ کچن میں جا کے کر لے اور وہ باہر جا کے کر لے یہ نہیں، وہ اعتکاف کے مزاج کے خلاف ہو جائے گا. اس جگہ میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج وہ کر سکتی ہے. کیا عورت کھانا بھی پکا سکتی ہے؟ اگر اسی جگہ میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مسجد تو نہیں ہے نا، گھر میں بیٹھی ہے تو اسی جگہ کے اندر کھانے پکانے کی کوئی ترتیب ہے تو ٹھیک ہے بنا لیں، لیکن اگر باہر آگے جا کے بنانا ہے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، یہ معاملہ پھر خراب ہو جائے گا. بعض علماء نے کچھ محدود سی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس آپشن کو جو بڑا محدود ہے، بڑا اس کے حدود و قیود ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنی جگہ میں رہتے ہوئے کھانا پکا سکتی ہے ٹھیک ہے، باہر جانے کی فکر نہ کرے. سحری افطاری اکیلے کرے یا گھر والوں کے ساتھ کرے؟ بھائی اس جگہ کے اندر رہتے ہوئے جو محرم ہیں، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یہ عورتیں اس جگہ میں آ جائیں آپ کے ساتھ سحری افطاری کے لیے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن آپ نے باہر جانا ہو پھر واپس آنا ہو تو یہ نہیں ہوگا. اپنی جگہ میں رہتے ہوئے سحری افطاری گھر والوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے. اب اگلی بات، انسانی ضرورت، بشری تقاضے، انسانی ضروریات کے لیے باہر نکلنا یہ کہاں تک جائز ہے؟ پیشاب پخانے کے لیے جانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وضو ٹوٹ گیا، اب وضو بنانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وضو ہے، وضو پہ وضو کے لیے باہر نکلی تو وضو ٹوٹ گیا، پھر اعتکاف ٹوٹ گیا. اور کسی کام کے لیے باہر نکلی، چاہے بھول کے نکلی، چاہے جان بوجھ کے نکلی، ایک لمحے کے نکلی یا ایک گھنٹے کے لیے نکلی، اعتکاف ٹوٹ گیا. تو وضو اگر نہیں ہے، وضو بنانے کے لیے جانا ہے، پیشاب پخانے کے لیے جانا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، عورت کا اعتکاف میں رہتے ہوئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، یا نماز جمعہ کے لیے، مطلب جمعے کے دن کے لیے، جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا، جو فرض غسل ہیں ان کی تو گنجائش ہے، لیکن مسنون اور اس طرح کے جو غسل ہیں ان کی گنجائش باہر نکل کے نہیں ہے. ہاں اس جگہ کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی اہتمام ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، جو آپ نے اعتکاف کی جگہ بنا لی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ باہر نکل کے جانے میں اجازت نہیں. کھانا کھا لیا، عورت نے اب ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتی ہے باہر؟ کوئی موتقف ہے کھانا کھا لیا اب ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتا ہے؟ نہیں، ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتا. ہاتھ دھونا کو سنت ضرور ہے، لیکن موتقف کے لیے اس وقت اس کے لیے ہاتھ دھونے جانا ضروری نہیں. ہاں حدود کے اندر اگر کوئی ہاتھ دھونے کی جگہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے مساجد میں آج کل الحمدللہ بہت ساری جگہ پہ انہوں نے ایسے بیسن لگا دیے کہ بندہ آرام سے ہاتھ دھو سکتا ہے، اور وہ مسجد کے حدود میں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلے پوچھ کے، ایسا نہ ہو کہ وضو اعتکاف ہی ٹوٹ جائے. اور عورت کا بھی یہی ہے کہ اس جگہ کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے باہر نکل کے فقط ہاتھ دھونے کے لیے جانا یہ سنت میں پوری کر لوں وہ نہیں، وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صابن سے ہاتھ دھونا تو اس جگہ کے اندر تو ٹھیک ہے، باہر جانے کے لیے نکلی صابن لے کے، وضو اس کا ہے پہلے سے، چلو ہاتھ دھو لوں میں صابن سے ایک منٹ، تو پھر وضو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں وضو کرنے جا رہی ہے اور ہاتھ میں صابن لے لیا کہ چلو جلدی سے صابن بھی لگا لیا، وضو بھی کر لیا، تو وہ تو ایک کے اندر ایک فائدہ نکل آئے گا، لیکن فقط ہاتھ دھونے کے لیے جانا کہ چلو ہاتھ صابن سے دھو لوں وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر عورت سخت بیمار ہو جائے، ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اعتکاف جاری رکھنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کا توڑ دینا ضروری ہے، توڑ سکتے ہیں، بعض صورتوں میں ضروری نہیں، واجب ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ بھئی اب ختم کرو، جان زیادہ انسان کی ضروری ہے نا، کوئی اور ایسی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بات پیش آ جائے، تو اس صورت میں اعتکاف توڑ دے، لیکن ایک دن کی بعد میں قضا کرے. اعتکاف جو بھی مسنون ٹوٹ جائے نا، اس کی قضا کا طریقہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا دیتے ہیں، وہ ایک ہی طریقہ ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے. اور اس طرح سے ہے کہ بھئی مغرب سے پہلے بیٹھ جائے، ساری رات گزارے، اگلا دن پورا روزہ گزارے اور مغرب کے بعد اٹھ جائے۔ مردوں کے لیے بھی یہی، عورتوں کے لیے بھی یہی۔ قضا جب آ جاتی ہے، واجب کی قضا جب دینی ہو تو ایک دن کا ہے۔ اچھا جی، عورتوں کے لیے اعتکاف میں بات چیت کرنا جائز اور مناسب، بات چیت کرنا اس کی گنجائش ہے، چپ رہنے کا تو روزہ اس امت میں نہیں ہے۔ پھر یہ سوال بعض پوچھ لیتے ہیں، جی کیا خاوند سے بات چیت کر سکتی ہیں؟ خاوند سے کیوں بات چیت نہیں کر سکتی ہیں؟ اگر وہ آپ کے پاس موبائل پہ بات کر رہا ہے یا اندر آ کے بات کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات چیت کرنا۔ خاوند سے ملاقات منع ہے، بات چیت تو منع نہیں ہے، رشتہ تو نہیں ختم ہو رہا۔ بات کرتی ہیں، خاوند سے پردہ شروع ہو جاتا ہے اعتکاف میں، کسی خاوند سے پردہ کرنا ہے، پردے کا تو کوئی حکم نہیں ہے۔ ہم لوگ گئے ادھر کوہستان میں، پٹن میں وہاں مدرسہ ہے، تو وہاں پتہ لگا کہ کوہستان کے اس علاقے میں ابھی بھی یہ رواج موجود ہے، عورتیں دن کے وقت اپنے شوہر سے پردہ کرتی ہیں، رات نہیں کرتی، دن میں کسی سے پردہ نہیں کرتی، اپنے شوہر سے کرتی ہیں۔ یہ دین سے دوری کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہمارے حفاظت کرے۔ ہمارے خاندانوں میں بڑی عجیب ارد گرد، لگ ہم دیکھیں نا، ہمارے ارد گرد بھی بڑی عجیب و غریب رسمیں ہیں، یہ سب دین سے دوری کی علامات ہوتی ہیں۔ تو عورت نے جو پردہ کرنا ہے نا، وہ جن سے پردہ ہے ان سے پردہ ہے۔ اچھا، ایک اور بھی بہت زیادہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بہت کامن سوال ہوتا ہے، جیسے ہی عورت عدت میں آتی ہے، وہ عدت طلاق کی ہو، خلع کی ہو، یا شوہر کی وفات کے بعد کی عدت ہو، بیوہ ہو گئی، اب کیا ہوگا جی؟ اب دوران عدت غیر محرموں سے پردہ کرنا شروع کر دیتے، عدت کی وجہ سے۔ پردے کا حکم عدت کی وجہ سے نہیں ہے، پردے کا مستقل حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے پردے کا۔ تو عدت کے دوران بھی انہی لوگوں سے پردہ ہے جن کا عدت کے علاوہ بھی پردہ جن سے ہے، دوران عدت کوئی پردے کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے۔ داماد ہے، اس سے پردہ پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا غیر محرم ہے، پہلے بھی پردہ تھا، آج بھی پردہ ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں، تو عدت کے اندر پردے کے اوپر بڑا عمل کرنے کی اچھی بات ہے ویسے تو، جیسے مردوں کے اندر بھی ایک ہے، جیسی نماز کے لیے آئیں گے فوراً پائچے اونچے کر رہے ہوں گے کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں، اچھی بات ہے، لیکن ٹخنے ننگے کرنے کا حکم نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا، یہ تو ہر وقت کا ہے، ہر وقت کا ہے، ہر وقت مردوں کے ٹنگے جو ہے نا وہ ننگے رہنے چاہیے، کھلے رہنے چاہیے، اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ مردوں کی غلطی ہے۔ ہاں اگر کوئی نماز میں کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، باہر نہیں کر رہا تو نماز میں کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی فرما برداری میں کھڑے ہیں اور نافرمانی ساتھ کر رہے ہیں، تو یہاں پھر ایک اور نقطہ نکل آتا ہے۔ یہ جو مرد حضرات جن کی داڑھی پوری نہیں ہوتی، یہ ٹخنے ننگے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو جائے، نافرمانی سے بچ جائیں، یہ داڑھی کاٹنا کون سا فرما برداری میں آ گیا؟ تو ادھر بھی تو خیال کریں، عین نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتے ہیں اور ایک حکم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کے اوپر طنز کرنے کا مقصد نہیں ہے، بات کو کھول کے سمجھنا سمجھانا مقصد۔ جیسے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نے کہ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں، اب نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے جی؟ منع ہے نا۔ اب کئی لوگ پڑھے کیا کرتے ہیں، بڑے مزے کا سین، بڑے مزے کا سین، یہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ اچانک گزر گئے، گزرتے خیالات ہو یہ میں نے کیا کیا، پھر واپس آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اپنی غلطی کو واپس لے جا رہے ہیں، وہ غلطی کو واپس نہیں لے جا رہے ہوتے، وہ دو دفعہ غلط کر رہے ہوتے کام۔ جیسے ایک جگہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سے کوئی گزرا تو ایک نے دوران نماز ہی بول دیا، تمہیں نہیں پتا نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، درمیان تین آدمی تھے، درمیان والے نے اس کو ٹوکا، ابھی تمہیں جو نہیں پتا نماز میں بھی نہیں بولتے، تیسرا کہنا اللہ تیرا شکر میں تو نہیں بولا۔ تو اس قسم کے کام بھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ چلیں مزے کی بات آ گئی یاد، تو ایک اور بھی آپ کو سنا دیں۔ دو دوست سے کہیں جانا تھا، بائک پہ گئے، اب بائک انہوں نے کھڑی کی، अब वो जिसकी बाइक से ना वो हैंडल लॉक लगा रहा है, हैंडल लॉक लग नहीं रहा। तो दूसरे ने कहा यार छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं लग रहा ना, खैर है हमारे सूफी साहब जैसा होगा। उसने कहा आयतल कुर्सी पढ़ दो बस ठीक है, अल्लाह खैर करेंगे। उसने कहा मैं तो आयतल कुर्सी पढ़ के खड़ी कर दूंगा बगैर लॉक लगाए, लेकिन जो चोर अगर हाफिज कुरान हुए पूरी यासीन पढ़ के ले गया तो क्या होगा? तो बेहतर है कि मैं पहले लॉक लगाऊं और उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ू ताकि दोनों काम पूरे हो जाएं। तो बाद जब ऐसी चीजें गैर इरादी तौर पर हो जाती हैं, क्या इतिकाफ में बिल्कुल चुप रहना चाहिए? देखें खामोशी बजात खुद इबादत नहीं है, वो खामोशी तफक्कुर के साथ हो, गौर फिक्र हो, तदब्बुर हो, वो और खामोशी है। बिल्कुल ही चुप रहना ये तो कोई इबादत नहीं। जिक्र अजकार मुनासिब बातचीत भी हो तो ये सब ठीक है। एतिकाफ के दौरान औरतों का मोबाइल इस्तेमाल करना, कोई बयान सुनना है, कोई दीनी बात पढ़नी पढ़ानी है, समझनी समझानी है, आलिमा है पढ़ा रही है, कोई तफसीर क्लास ले रही है, स्टूडेंट है, तो इन चीज़ों की तो गुंजाइश है। इसके अलावा सोशल मीडिया में बैठ के दुनिया में क्या हो रहा है और इधर उधर की खबरें और ईद के लिए खाने कौन से बनाने, रेसिपीज चेक करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यकसुई अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, दीन सीखने सिखाने के लिए तो बहरहाल ये काम होने चाहिए। एक इंतहाई अहम तरीन बात, अगर औरतें इस बात का ख्याल रख लें तो बहुत सारे मसाइल से बचें। जिस औरत में भी मसनून एतिकाफ 10 दिन के लिए बैठना हो, पहले वो इस बात का मुकम्मल यकीन ले कि ये 10 दिन बाकी के हैं और मैं आसानी से बैठ सकती हूँ, फिर वो बैठे मसनून एतिकाफ में, वरना वो नफिल एतिकाफ करे, बिला वजह रिस्क ना ले कि चलो जी बस मैं बैठूंगी दुआ करूंगी 2 दिन 3 दिन आगे हो जाएंगे, तो ये काम करने की जरूरत नहीं। जब आसानी के साथ यकीन है कि पूरे हैं वक्त है मेरा, तो बस फिर एतिकाफ 10 दिन की नियत करें, रिस्क ना ले, बिला वजह अमल को खराब ना करें। कई जज्बात में बैठ जाती हैं और बाद में भी परेशान होती हैं, तो भाई सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ इंसान काम करे। फिर यहाँ एक मामला आता है, एतिकाफ के वक्त भी औरतें बहुत पूछती हैं, हमारी बेगम साहबा के पास मुस्तकिल सवाल जवाब आते रहते हैं, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं उनसे जो है ना वो इंसान अपने दिन को आगे पीछे कर लेता है, वक्ती तौर पर रोक लेता है। तो ये एतिकाफ में, उम्रे में और हज में, इन 3 मौक़ों पे बहुत ज़्यादा औरतें सवाल पूछती हैं, क्या हम मेडिसिन खा लें ताकि ये इबादत हम पूरी कर सकें, इसका क्या हुक्म है? शर्म तो जायज है लेकिन अच्छा नहीं है। इसके नुकसान ही ज्यादा देखने में आए हैं, इसके फवायद कम ही किसी को मिले होंगे। अगर किसी ने करनी भी हो उसको जिद चढ़ी हुई है कि नहीं मुझे तो इसी के बगैर मतलब तो इसलिए करूंगी तो मैं जन्नत में जाऊंगी वरना फिर मेरा मसला बड़ा रहेगा, मुझे लाजमी ये करना है, जिसको इतनी को परेशानी हो तो भाई फिर डॉक्टर से पूछ लें, मशवरा कर लें। हमारा मुशाहिदा यही है, मेरी अहलिया का तो कहना यही है, बारहा बरसों हो गए इन बातों को लोगों को बताते हुए, इन दवाइयों के नुकसान हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, परेशानी आती आती हैं, बल्कि कई दफ़ा लेने के देने पड़ जाते हैं। उम्रे पे गई दवाइयाँ खा ली और वहाँ जाके मामला शुरू हो गया, अब जनाब लेने के देने पड़ गए, और एक दफा नहीं हुआ बारहा दफा हुआ। तो भाई जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया उसको कबूल रखे, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह खैर साल, तो कोई परेशानी की बात नहीं। तो इसका एहतमाम और इस चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ये चंद बातें तो वो थी जो मस्तूरात के एहतिकाफ के लिए थी, मर्दों के हवाले से बातें पिछली दफ़ा हो चुकी हैं। अब करने वाला काम ये है कि हम एहतिकाफ के लिए अपने आप को फारिग करें और एहतिकाफ करें। पता नहीं अगला रमज़ान किसको मिले किसको ना मिले, हमें कई लोग ऐसे यकीनन होंगे जो पिछले साल हमारे घरों में खानदानों में ज़मीन पे मौजूद थे, आज ज़मीन पे नहीं है, हो सकता है हमारी बारी भी लग चुकी हो और वहाँ हमारा नाम मरहूमीन में लिखा हुआ हो और इधर से हम जनाब बड़े बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते थे ए दोस्त तुझे क्या मालूम जिस कपड़े ने तेरा कफन बनना है वो मार्केट में पहुंच चुका है। दोस्त तुझे क्या मालूम जिस कपड़े ने तेरा कफन बनना है वो बाजार में आ चुका हो। तो इस रमजान को हम गनीमत समझें। दूसरा, आज हमारी जो बात असल थी वो है दुआ। दुआ के हवाले से बातें। मोमिन तो पैदा ही मांगने के लिए हुआ है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। ए बंदो, तुम अल्लाह के दर के फकीर हो। तुम क्या हो? अल्लाह के दर के फकीर हो। आपने देखा ना, फकीरों के पास एक मांगने का बर्तन होता है, उसे कासा भी कहते हैं। कभी देखा किसी ने? देखा है? मांगने का एक बर्तन होता है, और वो फकीर दिन में जब मांगने के लिए निकलता है तो उसको हाथ में पकड़ा होता है या गले में लटका लेता है, और रात को साइड पे रख देता है, सो जाता है, आराम करता है, खाता पीता है तो उसके हाथ में नहीं होता। हम तो पक्के फकीर हैं 24 घंटे के, तो हमारा वो कासा किधर है, हमारा वो प्याला किधर है? अल्लाह ताला ने हमें फकीर बनाया और हम सबको वो फकीरी वाला कासा और प्याला दिया है। वो कौन सा प्याला है कि दोनों हाथ ऐसे जोड़ लें, ये प्याला बन गया, ये हमारा प्याला है मांगने के लिए। फिर अल्लाह अपनी रहमत से चीजें डाल देते हैं, तो हम जब चाहें अल्लाह के सामने हाथों को जोड़ लें और काम बन गया। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना, ये सिर्फ बंदे की जरूरत नहीं, बंदे की इबादत, ये इबादत भी है, सवाब भी है। बाद लोग ये समझते हैं अगर हम जन्नत मांगेंगे, आखिरत की नेमतें मांगेंगे, दीन की बातें मांगेंगे तो सवाब मिलेगा, दुनिया की बातें मांगेंगे, मांगते तो हैं, मांगनी तो है, लेकिन इसको सवाब नहीं समझते। या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, या अल्लाह मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, या अल्लाह मेरा कर्जा उतर जाए, ये दुआ तो मांगते हैं, लेकिन दुआ मांगते हुए इस इन अल्फाज की, इन जरूरत की दुआओं को इबादत नहीं समझते। ये भी इबादत है, अल्लाह ताला से मांगना इबादत है। जन्नत मांगे तब इबादत, दुनिया मांगे तब इबादत। दुआ इबादत का मगज है, दुआ इबादत की जीनत है, दुआ ही इबादत है। दुआ तो कुछ भी मांगे हैं इबादत है। तो दुआ मांगते हुए सवाब जरूर मिलता है, या अल्लाह हमें गाड़ी दे दे, सवाब मिल गया। गाड़ी मिले ना मिले, सवाब मिल गया इबादत का, और गाड़ी भी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? उसके लिए कुछ चीज़ों का यकीन चाहिए, कुछ तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जितना वक्त है। हदीस के अंदर आता है, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है, आसमान और जमीन की रोशनी है। और हदीस के अंदर आता है, उद्उल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा। अल्लाह से दुआ मांगो और कबूलियत का यकीन कर लो। और एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह ताला गनी है, करीम है, इन्ना रब्बकुम गनीयुन करीम। अल्लाह ताला गनी और करीम है। वो इस बात से हया फरमाते हैं कि कोई बंदा मांगे और वो खाली हाथ लौटा दें। और ये कुरान की आयत है, कुल मा यअबअ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। महबूब, इनको कह दीजिए हमें तुम्हारी कोई हाजत नहीं थी अगर तुम उनसे दुआ ना मांगते हो। गोया बाद मुफस्सरीन लिखते हैं यहाँ पे कि बंदों को तो पैदा ही इसलिए हाजत अल्लाह से मांगे और अल्लाह ने अता फरमाए। इनको पैदा इसलिए किया गया कि मांगे, ये है ही फकीर। फकीर अगर ना मांगे तो फिर उसने तो फकीरी का हक अदा नहीं किया ना। तो हम तो पैदा ही मांगने के लिए, तो खूब मांगे, दिल खोल के मांगे, ज्यादा से ज्यादा मांगे। पिछले महीने जब मैं कराची गया तो मेरी भतीजी मेरे पास आई, मुझे कहने लगी, ताया अब्बू एक बात तो बताएं। जी बेटा, पूछिए। कि अगर दो चीजें पड़ी हुई हों, अकल और दौलत, तो आप अकल उठाएंगे या दौलत उठाएंगे? मैंने पहले उसको देखा, मैंने कहा बेटा मैं अकल को उठाऊंगा। तो कहने लगी, इंसान वही उठाता है ना जो उसके पास ना हो। तो आपके पास अकल नहीं है तो आपने अकल ही उठानी है। आपके पास अकल नहीं है तो आपने अकल ही उठानी है। फिर आगे से कहने लगी, अगर आप कहते ना कि मैंने दौलत उठानी है, तो मैं यूं जवाब देती कि अगर अकल उठा लेते तो दौलत खुद आ जाती। तो आजकल के बच्चे भी सारी तैयारियों के साथ बैठे होते हैं। तो बहरहाल, तो यकीन के साथ मांगना है और खूब मांगना है। इंसान जब मखलूक से मांगता है और खालिक से मांगता है तो फर्क है बहुत। किसी से मांगे एक दफा वो दे देगा, दो दफा चलो दे देगा, जब दो चार पांच सात दफा मांग लिए ना, वो रब्ता करना छोड़ देगा, फोन अटेंड करना छोड़ देगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दफा मांगो देते हैं, दो दफा मांगो देते हैं, बार बार मांगो देते हैं। और जो हर चीज हर वक्त अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह ताला से अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना वली बना लेते हैं। फिर मखलूक दिन के वक्त में देती है, रात के वक्त दरवाजे बंद, अल्लाह दिन में भी देते हैं रात में भी देते हैं। मखलूक में कोई अमीर आदमी हो बड़ा, उससे कोई बंदा चार आने मांग ले, नाराज होगा, तूने मुझे फकीर समझा हुआ। मुल्क के बादशाह से सदर से जाके चार आने मांगे ना, तो जी मैं आया हूँ आपसे 1 रुपया 8 आने लेने के लिए, वो बेइज्जती महसूस करेगा, ये मेरा मजाक उड़ाने आया। और किसी गरीब से मिले, फटे पुराने कपड़े पहन के जा रहा हो पैदल, जूती भी उसकी टूटी हुई हो एक, उसके पास जाए कि जी मुझे जो ना पोर्श गाड़ी खरीदनी है 4 करोड़ रुपए देने, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो कभी मखलूक से ज्यादा मांगो तो नाराज, कभी कम मांगो तो नाराज, बार बार मांगो तो नाराज। तो करीम परवरदिगार इतना अजीम है, बार बार मांगो तो दोस्त बना लेता है, थोड़ा मांगो तो भी अता करता है, ज्यादा मांगो तो भी अता करता है। अच्छा, एक बात और समझने की है, कम मांगे या ज्यादा मांगे, अल्लाह के लिए दोनों बराबर है। देखिए, मेरे लिए आपके लिए 10 रुपए की हैसियत कम है और 1 की हैसियत ज्यादा है, ऐसे ही है ना, ये हमारे लिए फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए 10 रुपए भी छोटे हैं और 1 अरब भी छोटे हैं, वहां सब छोटा ही है। ये पूरी दुनिया के बारे में होता है, मताउन कलील, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बस, मच्छर के पर के बराबर भी कोई हैसियत नहीं है। तो खुल के मांगना चाहिए, अल्लाह के लिए सब छोटे हैं। बहुत से लोगों को देखा वो दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुलाजमत मिल जाए, ठीक है अच्छी दुआ है, मांगनी चाहिए, इससे कोई इनकार तो नहीं है, लेकिन जिस परवरदिगार से मुलाजमत मांग रहे हैं उसी परवरदिगार से यूं कि अल्लाह मुझे मुलाजिम मिल जाए, मेरे पास 100 मुलाजिम हो, 500 मुलाजिम हो, तो मांगना ही है ना। तो भाई खुल के मांगे, परेशानी की कोई बात ही कोई नहीं। दुआ मांगते हुए बात चीजों का एहतमाम होना चाहिए। पहली चीज है इखलास, इखलास के साथ दुआ मांगे, रस्मी कलिमात ना हो, जुबानी जमा खर्च ना हो, तोते की तरह ना हो, इखलास हो। दूसरी बात, यकीन पूरा हो, तरद्दुद कोई ना हो, पूरे यकीन के साथ दुआ मांगे कि वो जरूर आता फरमाएगा। ये जब मांगते बंदा से पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये ढिल मिल बंदा, ये न दुनिया के काम का है ना आखिरत के काम, ये बेकार है। और तीसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हुस्ने ज़न रखे कि वो मेरी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। ये जब तीन बातें होती हैं तो दुआएं जरूर कबूल होती हैं। यकीन के साथ मांगना हुस्ने ज़न कि वो जरूर आता फरमाएगा। हम में से बाज लोग जल्दबाजी का शिकार है, बल्कि हम सारे ही जल्दबाजी का शिकार हैं, बात की बात नहीं है। हम ये सोचते हैं कि इधर जुबान से निकले उधर पूरा हो जाए, ऐसा कोई पैमाना नहीं है और ऐसा कोई वादा नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं। बाद औरतें कहते हैं जी 5 साल हो गए वजीफा करते हुए, वो जी बात ही नहीं पूरी हो रही, मैंने भी दुआ मांगनी छोड़ी। बाद मर्द भी इस तरह की कैफियत में पहुंच जाते हैं जी, इतना अरसा हो गया मांगते हुए मिल ही नहीं रहा, मैंने भी छोड़ दिया। ये मैंने भी छोड़ दिया क्या मतलब, ओ भाई रब के बगैर गुजारा है हमारा? बिल्कुल नहीं है। अब तवज्जो के साथ एक वाकया सुन लीजिए, इस पॉइंट को मद्देनजर रखो। अभी जो रातें आ रही है ना, ये मांगने की हैं, ये अफ्तारी का वक्त भी मांगने का है, सहरी का वक्त भी मांगने का है। अफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, जब हमें यकीन ज्यादा होगा ना और दुआओं का अंदाज ठीक हो जाएगा और जो दरमियान में रुकावटें दिमाग के अंदर वो दूर हो जाएंगी, तो हमारी دعائیں قبول انشاءاللہ ہوں گی. ہمارا کام ہے مانگنا 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 مانگتے رہنا، بس ہمارا یہ کام ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، قرآن مجید کے اندر آتا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل رأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ. اللہ بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بہت سیدھا ہو گئیں، کمزور ہو گیا میں، پیچھے سے دوسری طرف بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ میں جوانی سے شادی کے فوراً بعد سے تجھ سے نرینہ اولاد مانگ رہا ہوں اور ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں. یہ کون ہے؟ وقت کے نبی ہیں، یہ ولی نہیں ہے، وقت کے نبی ہیں. بھائی اولاد کے لیے بندہ دعا بڑھاپے میں مانگنا شروع کرتا ہے یا شادی کے فوراً بعد سے شروع کرتا ہے؟ عقل سے بندہ کام لے تو شادی کے بعد سے ہی، شادی جوانی میں ہوتی ہے. کہاں جوانی سے دعا مانگنی شروع کی، بڑھاپے میں بانجھ، جب بیگم بانجھ ہو گئی، خود بالکل بوڑھے، بالکل ہڈیاں بوسیدہ ہونے لگی، تب جا کے اللہ نے عطا کیا. تو بھائی جب وقت کا پیمانہ نبیوں کے لیے ایسا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مونی ہیں. اس کی آپ کو ایک اور وجہ بھی بتا دیں، زمین کے اوپر پیمانے اور ہیں اور آسمان کے اوپر پیمانے اور ہیں. آپ یہ ذرا سائنس والوں سے پوچھیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ جی چاند کے اندر گریویٹی کچھ اور ہے، یہاں گریویٹی کچھ اور ہے، مریخ میں کچھ اور ہے. وہی بندہ جس کا وزن یہاں 100 کلو ہوتا ہے وہاں 1000 کلو ہو جاتا ہے، وہاں 1000 ہوتا ہے تو یہاں 100، مختلف چیزیں، ہر جگہ کا فرق. پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا ہے، سعودی عرب میں ریال چلتا ہے، امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہر جگہ کا الگ الگ پیمانہ ہے نا، مختلف پیمانے ہوتے ہیں. تو وقت کا پیمانہ نیچے والوں کا کچھ اور ہے اور آسمان والوں کا کچھ اور ہے. وہ بتا دوں یا معلوم ہو جائے گا خود ہی؟ اللہ اکبر کبیرہ. قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. تو بھائی جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہو تو وہاں ہمارے 100 سال 2-2.5 منٹ بنتے ہیں. کسی نے 50 سال بھی ایک دعا مانگتا رہا اس حساب کو اگر سامنے رکھیں تو 1 منٹ بعد ہی قبول ہوئی نا، کیا خیال ہے؟ یہاں اور وہاں کے پیمانے کچھ اور ہیں. تو ہمارا کام ہے مانگنا اور مانگتے رہنا. قبولیت دعا کے لیے ایک بہت کڑی شرط ہے اللہ کی طرف سے، بہت کڑی. اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہے رزق حلال. بہت بڑی تعداد اس میں فیل ہو جاتی ہے. تو رزق حلال اگر نہیں ہے نا تو قبولیت دعا کے دروازے تو بند پہلے ہی کر دیے ہم نے، اس کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگی، فرمایا کہ اس کی غذا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی دعا کا قبول ہو گیا، اللہ نے رد کر دیا. تو اس میں حلال جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا. دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ دونوں دعائیں بہت کامن ہو چکی ہیں. مثلا کسی نوجوان نے کسی لڑکی کو پٹانا ہے تو اللہ سے مانگے گا یا اللہ وہ مان جائے، یہ حرام ہے. کسی نے کوئی حرام کاروبار شروع کرنا ہے، وہ جی بسم اللہ سے یاسین سے شروع کروا لیا اور جناب قرآن مجید پڑھوا لیا اور صبح صبح آ کے جناب سورہ یاسین لگا لی دکان پہ اور سارا دن جھوٹ دھوکا اور غلط کام چل رہے ہیں. یہ چیزوں سے بچنا چاہیے. قطع رحمی کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. بھائی کسی رشتہ دار سے ناراضگی آ گئی، اس کے بارے میں بد دعائیں دینا، اس کا برا چاہنا، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس قسم کی باتیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. سب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے. قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں, کچھ حالات ہوتی ہیں, کچھ قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہیں, کچھ حالتیں ہیں, اور کچھ مقامات ہیں, اور کچھ اشخاص ہیں. یہ اہم بات ہے, اگر ہمیں یاد رہے اور ہم ان کا فائدہ اٹھا لیں تو بہت مفید ہے. قبولیت دعا کے اوقات کون سے ہیں؟ پورا رمضان کا مہینہ, بالخصوص افطاری کے وقت, پوری رات, اور اس میں بالخصوص سحری کے وقت. رمضان کا پورا مہینہ قبولیت دعا کا ہے, اور اس میں مزید اہم افطاری کے وقت ہے, اور پوری رات قبولیت دعا کی, اور رات میں مزید اہم سحری کا وقت ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ختم قرآن دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک ہم قرآن مجید پڑھے, پڑھتے پڑھتے وہ ناس تک پہنچے, دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا, اور یہ سارا سال کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور ایک وہ جیسے رمضان میں تعلیم میں قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تو وہ دعا ختم قرآن. نو ذوالحجہ, عرفہ کے دن کی دعائیں, شب جمعہ کی دعائیں, سارا سال تہجد کے وقت کی دعائیں, اور جمعے کے دن ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی, اس وقت کی دعا. یہ تو کچھ اوقات ہیں. کچھ حالات ایسے ہیں, کچھ حالتیں ایسی ہیں, کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے, وہ موقع دن رات ہمیں ملتے ہیں, ہم ان کو غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, ہاتھ سے نکل جاتے ہیں وہ موقع. مثلاً جس وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا, تو اذان کے فوراً بعد کا جو وقت ہے قبولیت دعا کا وقت ہے. اذان کا جواب دینا, اور اس کے بعد اگر انسان کو دعا مانگے وسیلے کی, شفاعت کی, تو سبحان اللہ, اللہم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا مانگے, اس کے ساتھ کچھ اور مانگ لے, رزق کے اندر آسانی, عمل کی قبولیت مانگ لے, تو اذان کے فوراً بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. جہاد کے لیے جب صفیں باندھی جا رہی ہوں, اس وقت قبولیت دعا کا وقت. فرض نماز کے فوراً بعد کا وقت, یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. وہ ایک کسی نے میسج بھیجا کہ بعض لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد جیب سے موبائل نکال کے فوراً ایسے دیکھتے ہیں جیسے قبولیت نماز کا میسج آ گیا اللہ کی طرف سے. تو قبولیت نماز کا میسج واٹس ایپ پہ تو نہیں آنا, لیکن بہرحال نماز کے فوراً بعد جو وقت ہے فوری, یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اس وقت اللہ سے مانگنا چاہیے. نفل نماز میں سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنا, یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. فرض نماز کے اندر سجدے میں دعا نہ مانگے, نفل نماز میں مانگے. لیکن نفل نماز میں جو دعا مانگنی ہے سجدے میں, وہ کون سی دعائیں مانگنی ہیں؟ جو قرآن مجید کے اندر ہیں یا حدیث شریف کے اندر ہیں؟ اور کوئی دعا نہ اپنی زبان میں نہ عربی زبان میں اپنی. ہاں, جو قرآن کے اندر آئی ہے, جو حدیث کے اندر آئی ہے, واقعی عربی ہے, وہ تو مانگ سکتے ہیں. تو عربی عرب آدمی بھی عربی میں اپنی زبان میں کوئی بات نہیں کرے گا دوران نماز, نہ اردو والا کرے گا. تو وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ ہمیں مانگنی چاہیے. اب کتنے لوگ ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, تو نفل نماز کے سجدوں میں سبحان ربی العلیٰ 5 مرتبہ کہیں, پڑھیں, اور اس کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ مانگیں. یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور بہت ساری دعائیں ہیں. تو قرآن حدیث کی دعاؤں کو نفل نماز کے سجدوں میں ہم مانگیں, اس کی عادت بنائیں. ایک اور موقع قبولیت دعا کا جو بڑا آسان ہے, تلاوت قرآن کے بعد کا موقع. ایک جو نا ختم قرآن، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، روز ایک سے 12 پڑھ رہے ہیں، مہینے بعد وہ موقع آئے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب روز آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے ایک رکوع، چاہے دو رکوع، چاہے ایک پاؤ، چاہے زیادہ یا کم، تلاوت قرآن مکمل کرنے کے بعد جو فوراً وقت ہے، یہ قبولیت دعا کا ہے. یہ جو مدرسے میں بچے آتے ہیں نا، ناظرہ پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، ان بچوں کو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام کو بھی کہتا رہتا ہوں، روز آپ کی کلاس لگتی ہے، روز بچے پڑھتے ہیں، تو بچوں کی یہ ٹریننگ پہلے سے ہو کہ جس وقت وہ تلاوت پوری کریں تو اتنے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ لیں، ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، جیسے چاہیں مانگ لیں. ان کے پاس تو روز موقع ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کے پاس روز موقع ہے، اور جو قرآن ہی نہ پڑھے یہ والا موقع پر اس کے پاس تو نہیں ہے. آب زمزم پینے کے بعد جو وقت ہوتا ہے فوراً، یہ قبولیت دعا کا ہے. جس وقت مرغا اذان دیتا ہے نا، بانگ دیتا ہے، مرغا کی آواز آتی ہے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ پھر بانگ دیتا ہے. اور اس وقت دعا بھی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سی دعا جی، کسی کو یاد ہے؟ اونچی آواز سے، ہاں جی، اللہم انی اسالک من فضلک. یہ دعا حدیث کے اندر آتی ہے جب مرغا اذان دے، آواز دے، بانگ دے، تب سوری قبولیت دعا کا وقت ہے. ایک اور موقع، مسلمانوں کے دینی اجتماعات کے وقت، ہم دینی طور پہ جس جمع ہوئے ہوئے نا، یہ خود قبولیت دعا کا ایک موقع ہے. اور جتنے بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، تعداد کی بات نہیں ہے کہ کتنے ہوں وہاں پہ لوگ، دینی اجتماع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، یہ خود قبولیت دعا کا وقت. محفل ذکر میں کی گئی دعائیں، الحمدللہ اتوار کو پہلے ذکر ہی کیا جاتا ہے، ختم خواجگان پڑھے جاتے ہیں، آج بھی پڑھے گئے، اور آخر میں مراقبہ بھی ہوگا انشاءاللہ، تو محفل ذکر بھی ہو گئی، تو دونوں چیزیں یہاں آ گئیں انشاءاللہ قبولیت کا. بارش کے دوران، بارش برس رہی ہو اس وقت دعائیں مانگنا، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. نماز جب کھڑی ہونے لگتی ہے نا، بالکل امام نے واللہ اکبر کہنا ہے، اور پیچھے سے تکبیر کہی جا رہی ہے، نماز کے لیے اذان الگ ہے، اب جب جماعت ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے تو اقامت ہو رہی ہے، اس وقت بس جب اس نے پورا کیا نا، وہ چند لمحات ہوتے ہیں، دل ہی دل میں کوئی مختصر سی دعا بندہ اللہ سے مانگ لے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. کچھ سوچ کے رکھے، فوراً مانگ لے. جمعہ کی نماز دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں نا، وہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، دل ہی دل میں کچھ مانگ لے، ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنی اس وقت، بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے مانگنے لگتے ہیں، نہیں، دل ہی دل میں کچھ مانگ لے، زبان سے بھی نہیں مانگنی، لیکن وہ وقت ہے قبولیت کا. بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے، بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو پہلی نظر کے وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی. ہم سب روزے سے ہیں، دینی اجتماع کی حالت میں ہیں، ذکر کی مجلس میں ہیں، روزے دار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو ایک دعا میں مانگتا ہوں، آپ سب آمین کہہ دیں، یا اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت عطا کر. اب بیت اللہ شریف انشاءاللہ اللہ آپ سب کو لے جائے، جی دعا ہے. پہلی نظر پہ کیا مانگنا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بیت اللہ کو دیکھ کر پہلی دعا قبول ہوتی ہے تو کیا دعا مانگی جائے؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، امام صاحب کو اللہ نے بہت سمجھ اور فقاہت عطا فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا کہ دعا یہ مانگو، یا اللہ آج کے بعد جو میں دعا مانگوں وہ قبول کر لے. ایک جملے میں زندگی بھر کی دعاؤں کی قبولیت ہی جو ہے نا وہ بات ہو گئی. ایک اور دعا بھی مانگی جائے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے. اچھا جی، انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، چوٹ لگے، اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک اور بھی موقع ہے قبولیت دعا کا، لیکن اس کو بہت تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں. اس پہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرنا بغیر اسے بتائے. غیبت تو ہم بہت کرتے ہیں دوسروں کی، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کمیاں بہت بیان کرتے ہیں بغیر اسے بتائے. اس سے کیا ہوتا ہے، ہم گناہگار ہوتے ہیں، ہماری نیکیاں وہ لے جاتا ہے، اس کے گناہ ہمیں مل جاتے ہیں. नुकसान ही नुकसान। लेकिन अगर हम ये वाला काम करें कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआएं खैर करें, तो ये उसके हक में दुआ कबूल होगी। और ऐसा नहीं किसी के हक में कबूल होगी, जब हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो इखलास भी है यहाँ पे, उसको बता भी नहीं रहे, वो मौजूद भी नहीं है, तो फरिश्ता अल्लाह से कहता है या मैं इसको भी यही कहता हूँ। तो हमें भी मिल जाता है। तो क्या हम करें, हम लोगों की गैर मौजूदगी में उनके लिए दुआएं करें, फिर देखें अल्लाह कैसे कबूल फरमाता। अल्लाह अकबर कबीरा। कबूलियत दुआ की ना गारंटी अल्लाह ताला की तरफ से है। वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, और कहा तुम्हारे परवरदिगार ने तुम मांगो मैं दूंगा। कितना मजेदार जुमला, लॉटरी वैसे जायज तो नहीं है, ये लफ्ज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब निकलती है तो लोगों को खुशी बड़ी होती है जिन्होंने डाली होती है, तो इसे मुहावरा सा बन गया, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो या कोई और अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर ले कि बस हमारी तो चांदी हो गई, हमारे तो जनाब मजे हो गए। इस जुमले ने हमारे तो बारे न्यारे कर दिए, और फरमाया तुम्हारे परवरदिगार ने तुम मांगो मैं दूंगा। आगे कुरान सुने, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अस्दकु मिन अल्लाह कीला, अल्लाह ताला से ज्यादा किसी की बात सच्ची हो सकती है? वमन अस्दकु मिन अल्लाह हदीसा, अल्लाह से ज्यादा किसी की बात सच्ची हो सकती है? जब कह रहे मांगो दूंगा तो बात ही खत्म हो गई, बीच में कोई शर्त नहीं लगाई कि नेक मांगेगा तो दूंगा, गुनाहगार मांगेगा तो नहीं दूंगा, कोई बात नहीं की, मांगो मैं दूंगा, वो सबको देता है, हम मांगने वाले बने, यकीन ठीक करें। हदीस के अंदर आता है, दो बातें सुनिए, यकीन के साथ मांगो, और दूसरा बताया कि जिसके दिल में यकीन कमजोर होता है, ढिल मिल मुजब्जब होता है, इसकी कबूल नहीं होती है, हदीस में वादे मौजूद है, जिस दुआ मांगते हुए पता नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, ऐसे बंदे की कबूल नहीं। तो ये कबूलियत दुआ का मैकेनिज्म समझ लीजिए, शैतान को इसकी पूरी समझ है, उसने इस समझ को सामने रखते हुए हमें जो है ना डी ट्रैक कर दिया, हमें क्या दिल में डालता है, तू बड़ा गुनाहगार तेरी कहाँ को बोलो नहीं, सच्ची सच्ची बता, ये ख्याल कभी आया कि नहीं आया? बहुत से लोगों को आता है कि हमारी कहाँ को बोलोगे, हम बड़े गुनाहगार, ये बड़ा गंदा ख्याल है, अच्छा ये शैतानी ख्याल है, हम गुनाहगार हैं इसमें भी कोई शक नहीं है, अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह माफ फरमा दे, हम ये नहीं कहते कि हम गुनाहगार नहीं हैं, लेकिन क्या गुनाहगार जी को कबूल नहीं करता, ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं। अगर शैतान आइंदा कभी ये वसवसा डाले कि गुनाहगार तू है तेरी कबूल नहीं होनी, तो हम इसको एक जवाब दें बड़ा सॉलिड किस्म का ना, दंदान चिकन जवाब, तू कैसे कहता है कि गुनाहगार की कबूल नहीं होती, तुझे याद है जब अल्लाह ताला ने तुझे धुतकार दिया था, फखरुज मिनहा इन्नका रजीम इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, दफा दूर हो जा मेरे दरवाजे से, क़यामत तक मेरी लानतें तेरे ऊपर हैं, ऐन उस वक्त में जब अल्लाह तेरे ऊपर गजब के आलम में थे, तूने कि अल्लाह से नहीं मांगा था रब्बी अंदरनी इला यौमी युबअसून, अल्लाह क़यामत तक की मोहलत दे दे, क्या तुझे मिली नहीं थी, तेरी दुआ कबूल नहीं हुई थी? वो परवरदिगार तो तेरे जैसे बदबख्त की दुआ गुस्से के आलम में भी कबूल कर ले, तू कहता है गुनाहगारों की कबूल नहीं होंगी, इस वसवसे को दिमाग से निकालना है, जरूर कबूल होंगे। जब शैतान की उस वक्त की दुआ कबूल हो सकती है, तो रमजान की रातों में दो नफिल पढ़ने के बाद लग रब के सामने तन्हाई में हो, दुआएं मांग रहे हो, हमारी क्यों कबूल नहीं होगी? फिरौन भाई, हम जैसे कैसे भी हैं गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन शैतान तो नहीं है ना, ठीक है ना, हम जितने ही बुरे क्यों ना हो फिरौन जैसे तो नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिरौन कौन था? वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं सबसे बड़ा रब। हम कौन है? हम सजदे में सर रखकर कहते हैं सुभाना रब्बियल आला, तो फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है। अब उस फिरौन की दुआ को भी कैसे कबूल किया, अभी शैतान का बताया था, फिरौन का सुन, जब उसको गोता लगा ना पानी का, तो अकल ठिकाने आ गई, کیا کہنے لگا؟ آمنت بربی موسیٰ و ہارون. فوراً عقل ٹھکانے آ گئی. آمنت بربی موسیٰ و ہارون, یہ اس نے دعائیں مانگی تھی نا, اس وقت ایمان لے آیا. یہ جو ایمان لانا تھا نا, یہ ظاہر کا تھا, کیونکہ وہ آخرت کی وہ چیزیں دیکھ چکا تھا. اگر یہ سمندر میں اپنا گھوڑا ڈالنے سے پہلے کہہ دیتا تو بیڑا پار تھا. اب جب غوطہ لگ گیا, اس کو وہاں کی چیزیں, عذاب اور معاملات نظر آنے لگے, تو اس نے زبان سے ایک جملہ بول دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر کے جملے کو قبول کر کے ظاہر کے جسم کو بچا لیا, جسم اس کا آج بھی محفوظ مصر میں موجود. وہ کریم, اتنا کریم پروردگار ہے. وہ الگ بات ہے کہ عبرت کا نشان بھی اسے اللہ نے بنایا ہے, لیکن علماء نے لکھا کہ اس کی مانگی ہوئی دعا کی قبولیت ہے یہ, اس رنگ سے کوئی دیکھے تو. جو پروردگار اتنا کریم ہو, ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ اب حدیث کے اندر آتا ہے دعا قبول ضرور ہوتی ہے. قبولیت دعا کی نا چار حالات ہیں, چار حالتیں ہیں. نمبر ایک, جو مانگا وہ مل گیا, یہ ایک حالت ہے. ہم اپنی جذباتی کمزوری سے اسی کو سمجھتے ہیں, باقی کو ہم بھول جاتے ہیں. جو مانگا ایز اٹ از مل گیا, ہم نے کہا چلو ہماری دعا قبول ہوگی. دوسری کیفیت کیا ہے؟ جو ہم نے مانگا تھا وہ تو نہیں ملا, اس سے بہتر اللہ نے کچھ عطا فرما دیا جو ہمارے لیے بہتر تھا. اللہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے, ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر. ایک آدمی غریب ہے, وہ اللہ سے مال مانگ رہا ہے, اللہ دولت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کو اس کا مقدہ کا پتہ ہے, اس کو اگر دولت مل گئی یہ تکبر میں چلا جائے گا, یا اس کی بیوی یا بچے نافرمان ہو جائیں گے. اس کو دولت دینا اس کے لیے نقصان دہ. بھائی ایک باپ ہے, اس کے چاہیے کئی بچے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے. ابھی کئی دن پہلے ہی رمضان کے شروع میں ہمارے گھر میں جناب وہ پنچایتیں لگی نہیں, کو تین چار بھائی تھے, روز آتے رہے, کو معاملہ چلتا رہا. ان کے والد صاحب نے کیا کیا, ایک آدمی ان کا بچہ جو بہت ذمہ دار تھا, اور ایک ایسا تھا جو بالکل ہی نکما تھا, تو انہوں نے بچوں کے جو فیصلے کیے اس کے نکمے پن اور اس کی قابلیت کو سامنے رکھ کے, نکمے کو بھی کچھ مل جائے بعد میں یہ بھوکا مرے گا, کس نے نہ کبھی محنت کی نہ آئندہ کبھی کرنی, تو اس کے لیے میں پیسہ انتظام کر جاؤں کہ اس کی گزر بسر ہوتی رہے. تو ایک باپ کے اندر اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں کس کے لیے کیا کروں, کیا نہ کروں, کیسے کروں, بھی کس کے لیے کیا مناسب ہے. تو پروردگار کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم کو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں مل رہی ہوتی, تو ہو سکتا ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی. ایک بات کہ جو مانگا وہ ملا, دوسری بات جو مانگا اس سے بہتر مل گیا, اور تیسری بات جو ہم دعا مانگتے ہیں اس دعا کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آنے والی مصیبت اور پریشانی ہم سے ٹال دی جاتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے آسمان سے بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں, یہ دعا اوپر جا رہی ہوتی ہے تو روک دیتی ہے اس کو, نیچے آنے نہیں دیتی. لیکن کئی دفعہ عورت گھر میں سبزی کاٹ رہی ہے تو چھری ہاتھ سے لگتے لگتے بچ گئی, نیچے گر گئی, پاؤں پہ گرنے سے بچ گئی. آپ جناب گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, اور اچانک جناب سامنے سے کوئی گاڑی آ گئی, حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے ہوتے انسان جو ہے نا بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے. ہمیں جناب کینسر نہیں ہے, ہمیں کوئی اسکن ڈیزیز نہیں ہے, کوئی بڑا کوئی میجر ایشو نہیں ہے, تو بھی دعا ہی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے بچایا. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب وقت کم رہ گیا تو ایک واقعہ بیچ میں, تو بہرحال چوتھی بات حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں ایک ایک دعا کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدل عطا فرماتے ہیں. اور حدیث کے اگلے الفاظ بہت سمجھنے والے ہیں, فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے کو اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کے بدلے میں آخرت میں بدلہ ملے گا، اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. یعنی پہلے تینوں کیٹیگری میں ایک بھی نہ آئی ہوتی، جو مانگا وہ ملا کاش نہ ملا ہوتا، جو مانگا اس سے بہتر ملا کاش وہ بھی نہ ملا ہوتا، جو مانگا اس کے بدلے بیماری مصیبت آفت سے بچے کاش وہ بھی نہ بچے ہوتے. آج جو مل رہا ہے یہ بہت اچھا، یہ کیفیت پیدا ہوگی. یہ کیوں ہوگی؟ دنیا میں جو مانگا مل گیا، موت کے ساتھ ختم یا وہ چیز ہم سے پہلے ختم؟ دنیا کا جو بھی معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا دنیا کے ساتھ. آج قیامت کے دن جو مل رہا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے. دوسرا بندہ تمنا کرے گا کاش، اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو جملہ بتانے لگا ہوں یاد رکھیے گا، کبھی کبھی اس کو سوچا کریں، کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا اللہ جی میں نے مانگا تھا آپ نے نہیں دیا. پھر سن لیجئے، کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میں نے مانگا تھا آپ نے مجھے نہیں دیا. ان چار کیفیات میں سے کچھ نہ کچھ میں ہماری دعا ضرور شامل ہے، کسی ایک میں. جو مانگا ویسے ملا، بہتر ملا، اس کی جگہ کسی آزمائش سے بچے، یا قیامت کے دن ملا. گویا کہ ہماری زبان سے نکلنے والی ہر دعا مقبول، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے. جو زبان سے نہیں نکلی دل ہی میں رہ گئی اور دل ہی میں درخواست اس نے پروردگار کی حضور پیش کر دی، وہ بھی اتنا کریم پروردگار ہے. تو ہمیں چاہیے اسے مانگا کریں دن میں رات میں. بہت سی عورتیں نا، بہت سے مرد، بہت سے لوگ ہر وقت وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفہ بتائیں. وظیفہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ہر چیز کا وظیفہ چاہیے ان کو. عورتوں کو بتا دیا جائے نا کہ فلانی پہاڑی کے اوپر پیدل جانا ہوگا، 7 گھنٹے کا سفر ہے، اور وہاں جا کے فلانی چیز جو ہے نا 3 دفعہ پڑھ لو تو شوہر قابو میں آ جائے گا، تو یہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. گھر کے کام، خدمت کے کام وہ نہیں کریں گے، 7 گھنٹے اوپر چلی جائیں گی ان کو کہا جائے، اور وہاں جا کے بس 3 دفعہ قلو اللہ پڑھنی ہے. یہ روز 7 گھنٹے جانے کے لیے تیار ہیں. مردوں کو کہا جائے جی اس سے پہاڑی پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا، تمہارے بجلی کے بل ادا ہو جائیں گے. یہ مسجد نہیں جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے کہ بجلی کے بل ہمارے ادا ہو جائیں گے، اس پہاڑی پہ چڑھ جائیں. عجیب ٹرینڈ بن گیا وظائف کا. اور ہر آدمی، بعض دفعہ ہر آدمی نہیں، بعض کوئی نئی سے نئی چیز مانگتے ہیں. ان کو کوئی چیز بتاؤ قرآن سے، حدیث سے، کوئی نئی چیز تم نے پڑھی ہوئی، اس نے کچھ اور بتایا، کچھ خاص بتائیں. تو جو ان لوگوں کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آتی خاص کیا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث تو خاص ہے، اس سے زیادہ خاص کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کئی لوگ ہوتے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ ناراض ہو جائے آپ، ان لوگوں کی بات. ہاں اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے تو پھر اس سے بھی بات ہے. کوئی خاص چیز بتا دیں. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ استغفار کر لو، یہ کر لو، یہ تو سب پتا ہے جی، کوئی خاص بتائیں. یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ فتنہ ہے. یہ والی ڈیمانڈ لوگوں کو آپ کی جیبیں کاٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے، آپ خود اپنی جیبیں کٹواتے ہیں. قرآن اور حدیث سے زیادہ خاص کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اس سے کوئی خاص چیز ہو سکتی ہے؟ تو جو چیز قرآن اور حدیث میں آ گئی اس پر آئیں. ادھر ادھر کی چیزیں بڑے چل رہے ہیں جی، اور کئی لوگ تو وظیفوں کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے، نئے نئے نت نئے مزے مزے چٹ پٹے وظیفے آ گئے، کبھی چاول کے دانوں پہ وظیفے، اور کبھی کوئی کبھی کوئی. بات جائز بھی ہیں، میں وظیفوں کا یکسر انکار نہیں کر رہا، بات جائز ہیں، بزرگوں سے مجرب ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کا درجہ ہے وہ رکھے، اس کو قرآن حدیث سے آگے تو نہ بڑھائیں. کم سے کم کسی بزرگوں کے، کسی بزرگ کے خاص وظیفے کو قرآن سے زیادہ خاص تو نہ کریں، حدیث سے زیادہ خاص ہونا کریں، یہ تو ظلم ہے نا. اب سب سے جو خاص ترین وظیفہ ہے نا، جو ہم سے نہیں ہوتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو صحابہ نے کیا، वो 2 रकात सलात उल हाजत पढ़ के रब के आगे दामन फैलाते थे, ये हमसे नहीं होता। इससे ज्यादा खास वजीफा नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दुआ के हवाले से मिलना बहुत मुश्किल है, तलाश कर लीजिए, सहाबा की जिंदगी में देख लीजिए। हदीस में वादे मौजूद है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी पेश आती तो वो नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। तो हम जो खास है उसको खास ही रहने दें, हम खास को आम बना लें और आम को खास बना लें तो ये फिर हमारे लिए नुकसान का जरिया है, और फिर इस किस्म के लोग फिर कमाल दिखाते हैं, फिर वो हमारी जेबों पे डाके डालते हैं और हम बड़े खुश होते हैं, जो जितने ज्यादा पैसे मांगोगे जी वाकई को खास काम करेगा। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। www.dasquran.com